السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل پروگرام تفسیر جز 30 قرآن تدبر و عمل سورۃ تکویر آیہ نمبر 15. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے جو پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم نے کل قیامت کے مناظر کے بارے میں پڑھا تھا, اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی دراصل وہی ہے کہ قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا گیا ہے. اس دن جو اعمال ہمارے کام آئیں گے اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. اور رسول اکرم نے اس صورت کے بارے میں کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جو شخص مناظر قیامت دیکھنا چاہتا ہے اسے تکویر انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کرنا چاہیے. سورج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جس دن چاند ستارے سورج سب لپیٹ دیے جائیں گے, ان کی روشنی مان پڑ جائیں گی ستاروں کی, پہاڑ چلائے جائیں گے یا بالکل بھربری ریت ہو جائیں گے, دسماں کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی, یعنی قیمتی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس وقت. قیامت کے زلزلے کے وقت جنگلی جانور چھوڑ دیے جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے, سمندر میں آگ لگا دی جائے گی, اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی, اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں دفن کی گئی. جب عمل نامے کھول دیے جائیں گے اور آسمان کی کھال لپیٹ لی جائے گی, جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت مومنوں کے قریب لے آئی جائے گی, متقین کے قریب لے کر آئی جائیں گی. اس وقت ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے علیمت نفس ما احضرت, کہ وہ کچھ کیا کچھ لے کر آیا ہے. تو ان آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا تھا, یعنی جو عمل سے ریلیٹڈ جو ہمیں نقاط ملتے ہیں عملی پہلو کے لحاظ سے, کہ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ چاہے وہ, یعنی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پریگنینسی صرف 2 دن کی تھی, 3 دن کی تھی, 4 دن کی تھی, اور کوئی بھی ٹیبلٹ کھا کر یا کچھ بھی کر کے ابارٹ کروا سکتے ہیں. نہیں, اگر پریگنینسی پازیٹیو آ گئی اور چاہے وہ 1 دن کی بھی پریگنینسی کیوں نہ ہو, تو سمجھے وہ بچہ وجود میں آنے والا تھا. اور کوئی اگر اس کو والدین اس طرح سے کرتے ہیں, ابارٹ کرواتے ہیں, تو وہ قتل ہوگا, قتل اولاد ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس سے ڈرنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہم کو سیکھنے کو ملی علیمت نفس ما احضرت سے, کہ ہمیں دن بھر میں کوئی ایسے اعمال ضرور کرنے چاہیے, اعمال صالح, کہ کل قیامت کے دن جو ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم تمنا کریں گے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیوں نہ کیا تھا, تو وہاں تمنا کرنے سے پہلے یہ بہتر ہے کہ ہم یہاں پر دنیا میں وہ کام کو انجام دیں. یعنی روزانہ ہمارے کوئی اعمال ایسے ہوں جو کل قیامت کے دن ہم اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. ٹھیک ہے, علیمت نفس ما احضرت. اب آئیے آگے سے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبین وما هو على الغیب بدنین وما هو بقول شیطان رجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقیم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فلا تو نہیں, اقسم میں قسم کھاتا ہوں, بالخنس پیچھے ہٹ جانے والوں کی, الجوار الکنس الجوار چلنے والے, کنس چھپنے والے کی, واللیلی اور رات کی, اذا جب اسعس وہ لوٹ جائے, والصبح اور صبح کی, اذا جب تنفس وہ سانس لے, انہ بے شک وہ ہے, لقول البتہ قول, رسول رسول کریم کریم کا, زی قوتن قوت والا ہے, اندہ نزدیک, ذل عرشی عرش والے کے, مکین باعزت, متعین اطاعت کیا جانے والا سما وہاں امین امانت دار ہے۔ وما اور نہیں صاحبکم ساتھی تمہارا بھی مجنون دیوانہ۔ ولقد اور البتہ تحقیق رآہ اس نے دیکھا اس کو بالافق افق پر افق پر المبین واضح۔ وما اور نہیں ہوا وہ علا اوپر الغیبی غیب کے بدنین بخل کرنے والا۔ وما ہوا اور نہیں وہ بقول قول شیطان شیطان کا رجیم مردود۔ فَأَيْنَ تو کہاں تذہبون تم جا رہے ہو۔ ان نہیں ہوا وہ الا مگر ذکر للعالمین ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ لمن لیے جو شاء چاہے منکم تم میں سے ان کے یستقیم وہ درست ہو یعنی سیدھے راستے پر ہو۔ وما اور نہیں تشاؤن تم چاہو گے الا مگر ان کے یشاء اللہ چاہے اللہ رب العالمین جو رب العالمین ہے۔ روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی جب اس کی تاریکی چھانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول فرشتے کا قول ہے جو بڑا طاقتور اور صاحب عرش کے ہاں بڑے رتبے والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، با اعتماد ہے، اور اے کفار مکہ تمہارا رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، اور اس نے اس جبریل کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے یعنی قرآن۔ تم میں سے جو بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو، اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین، بہت ہی جامع آیات ہیں۔ یہاں پر جن بھی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، چاہے وہ پیچھے ہٹنے والے، اس سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں، یا چھپ جانے والے، یہ بھی ستارے ہیں، اور رات کی جبکہ وہ چلی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی قسم جو کھائی گئی ہے، رات کی، صبح کی، ستاروں کی، چھپنے والے، پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، قنص اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو مشرق کی سمت میں کواکب کی آدھی رفتار سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور سورج، چاند، زہرہ، مشتری، مریخ، زحل، عطارد، ان ساتوں سیاروں کا چلنا دو سمتوں میں ہے، ایک مغرب کی طرف اور فلک کے ساتھ، اور ایک چلنا اس جہت کے برعکس یعنی اس کے اپوزٹ مشرق میں۔ یہ چلنا صرف انہی سات سیاروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے حال میں، ان کے چلنے، ان کے چھپ جانے یعنی دن کے وقت چھپے ہونے کے حال کی قسم کھائی ہے، اور اس سے مراد تمام سیارے اور ستارے بھی ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو یہاں پر یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں، کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ اس اس بمانے دھندلکا، یعنی خواہ یہ شام کا دھندلکا ہو، جیسے سورج غروب ہونے کے بعد رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، خواہ یہ صبح کا ہو یعنی صبح آنے سے پہلے، یعنی رات کی تاریکی غائب ہونے اور صبح کی روشنی غالب آنے سے پہلے کی بات۔ اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور رات کی جبکہ وہ جانے لگے، اور صبح کی یعنی جب روشنی پھیلتی ہے، سورج نکل آتا ہے، یعنی جب موسم بہار میں نسیم سحر چلنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے اہم یا جو بھی ہے ستاروں کی، چاند کی جو قسمیں کھائی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مطلب کچھ ستارے، کچھ سیارے دونوں سمت چلتے ہیں، اس طرح سے گھومتے ہیں، اور یہ نظریہ یعنی سائنسدانوں نے بھی قائم کیا تھا کہ کیسے ہوتا ہے یہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہماری توجہ دلائی ہے، اور کیسے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ یہ ستارے، یہ سیارے کیسے گردش کر رہے ہیں کائنات میں، کیسے یہ گھومتے رہتے ہیں، اپوزٹ سائڈ بھی ہر طرح سے گھومتے ہیں، جیسے زمین ہماری خود اپنے محور کی گردش کر رہی ہے نا، ہر طرح سے۔ تو یہ ستاروں اور سیاروں پر کبھی غور کریں ہم کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے فائدہ مند بنایا، یہ رات کو کیسے فائدہ مند بنایا کہ کیسے رات چھا جاتی ہے پورے آسمان پر، پھر جیسے پاؤ پھٹتی ہے یعنی وہ چادر سمٹتی چلی جاتی ہے، سمٹتی چلی جاتی ہے، اور روشنی نمودار ہونے لگتی ہے، الحمدللہ پورا آسمان وائٹ ہو جاتا ہے، الحمدللہ نیلا ہو جاتا ہے، اور جب صبح نمودار ہوتی ہے تو وہ کیسے سورج کی پہلی کرن جب پڑتی ہے تو کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی آپ کارنش کے کنارے ضرور دیکھیے گا سورج نکلتے ہوئے، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، چڑیاں اور پرندے چہچہاتے ہیں، اور سمندر کے پاس سے سورج اور بہترین نظر آتا ہے الحمدللہ، اور وہ ایک جو پاؤ پھٹنے کا منظر ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے الحمدللہ، اور پھر جیسے جیسے سورج نکلتا جاتا ہے روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، ہر چیز ایسے لگتا ہے گویا کہ سنہری ہو گئی ہو۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ سورج جب غروب ہو رہا تھا تو کارنش کے کنارے کوئی ایک ایسا شیشے کا وہ ہے، کچھ ریسٹورینٹ وغیرہ ہے غالباً، تو بالکل اس کے ایگزیکٹ پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ اتنا چمک رہا تھا وہ کرسٹل آئلینڈ کہ ایسے لگ رہا تھا کہ گویا کہ اس میں شیشے میں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں الحمدللہ۔ یعنی اتنا، یعنی جو قدرتی مناظر کی بات ہوتی ہے کہ جب یعنی سورج کی شعاؤں کا عکس جو روشنی پڑتی ہے تو اس سے ہر چیز کیسے چمکنے لگتی ہے، وہ سنہری کرنیں جب پڑتی ہیں تو ہر چیز جیسے خوبصورت ہو جاتی ہے، جیسے سونا ہو جاتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کھیتوں میں بھی آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے زیادہ تر جو منظر پینٹ کیے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں جتنی بھی سینریز ہیں جو منظر پینٹ کیے جاتے ہیں پکچرز میں، جو ہم لگاتے ہیں دیواروں پر پینٹنگ ہم ہینگ کرتے ہیں، کون سے منظر ہوتے ہیں زیادہ تر آپ بتائیے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بھی کتنی خوبصورت بنائی، حالانکہ اس کو ختم ہونا ہے، اس کائنات کو ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، اس کائنات کو بالکل تتر بتر ہو جانا ہے، یعنی اس دنیا کو، لیکن سبحان اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیمپرری دنیا بھی جو بنائی ہے تو وہ اتنی خوبصورت بنائی ہے اور اس سے فائدے بھی رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جی ہاں بالکل، سب سے زیادہ ہم نیچر کو پینٹ کرتے ہیں نا کہ خوبصورت صبح کا منظر ہے، سورج نکل رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو، ندی بہ رہی ہے، یہ سمندر ہے، اس سمندر کے کنارے درخت ہیں، اس میں سے ایک راستہ جاتا ہے، چھوٹا سا ہٹ ہے بنا ہوا، یہی منظر ہم پینٹ کرتے ہیں نا زیادہ تر، ہم بھی یا ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے بچے کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ جی، ٹریز کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں اور وہ ٹریز میں سے چھنتی ہوئی جو روشنی آتی ہے پھر جب گھنے درختوں کے درمیان سے سورج کی روشنی اور کرنیں آتی ہیں، بہت ہی خوبصورت منظر وہ پیش کرتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ اب ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کس کی بات کی گئی ہے آپ بتائیں، کہ انہیں قرآن لانے والے فرشتے کی، کہ انہ لقول رسول کریم، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ کوئی ایسے ہی ہم نے کسی الٹپ نازل کر دیا؟ نہیں، یہ تو ایک انتہائی معزز فرشتے کے ہاتھوں ہم بھیج رہے ہیں، اور وہ فرشتے نے بذات خود اللہ تعالی سے سنا اور پھر سن کر اس کو کہہ کر رسول اکرم کے دل پر القا کیا، یعنی ایسا نہیں کہ لا کر بس اندر دل میں ڈال دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالی سے بذات خود سنا اللہ کا کلام اور اس کلام کو خود سنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی لیے یہاں پر اس کو جبریل علیہ السلام کا قول کہا گیا ہے، اور جبریل امین کی صفات بتائی جا رہی کہ کیسے ہیں وہ رسول، اس سے مراد یہاں پر فرشتہ ہے، یعنی دو رسولوں کی بات ہم کہتے ہیں نا کہ دو رسولوں کی بات کی گئی ہے، دو رسولوں کے اوصاف بتائے گئے، ایک ملک اور دوسرے بشر، دونوں سے ہمارے لیے، یعنی ہمارے اوپر ذمہ آتا ہے کہ ہم ان سے محبت، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ہم تک قرآن پہنچانے والے بنے ہیں، ایک ملک یعنی ایک فرشتے تھے قرآن لانے والے، اور دوسرے بشر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا۔ دونوں سے ہمارے لیے محبت، یعنی ہم ان سے محبت کریں، یہ ہمارے لیے لازمی ہے، اور اس قرآن کی تعظیم بھی ہم پر لازم آتی ہے، قرآن کی جلالت ظاہر ہوتی ہے اس سے، اور ہر اوقات میں اس کی تلاوت کرنا افضل ہے، اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس کی ہر ممانعت سے بچنا ہم پر لازم ہے، اسی سے ہم استقامت حاصل کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یا اسی سے ہمیں استقامت حاصل ہوگی، اسی سے ہمیں جنت کے راستوں کی رغبت ہوگی، اور یہی چیز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا مستحق بناتی ہے، سبحان اللہ۔ واقعی میں یعنی یہ قرآن لانے والے فرشتے کیسے ہیں؟ جو رسول ملکی ہیں، یعنی فرشتے ہیں جو بہت زیادہ باعزت ہیں، ذی قوة عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک تو بہت زیادہ ان کا درجہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی عام فرشتے کو نہیں بھیج دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص فرشتے کو چنا ہے۔ ہر نبی پر وحی کو لانے والے کون تھے؟ جبریل امین، یہ معزز فرشتے کا قول ہے، اور وہ ہے جبریل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ سے ایز اٹ از لے کر نازل ہوئے ہیں، جیسا کہ وہ نازل ہوا تھا قرآن، اور رسول اکرم کو بے کم و کاست ایسے ہی سنا دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے لیا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ شعراء میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ قرآن رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے، آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جبریل امین کی، ان کے اچھے اخلاق کی تعریف کی ہے، ان کے اعلی خصائل کی وجہ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کو کریم سے موصوف کیا ہے، کریم صفت سے. تو یہ فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں اور اپنے رب کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں. ذی قوت، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان کو اس کی تعمیل کی قوت اور طاقت رکھنے والے ہیں، یعنی ان سے کوئی اس کلام کو چھین نہیں سکتا، یعنی ایسے کوئی کمزور نہیں ہو کہ شیطان ان سے یہ چیزیں چھین لے. تو یہ جبریل علیہ السلام کی قوت تھی. آپ سوچیں کہ جنہوں نے لوط علیہ السلام کی بستیوں کو ان پر الٹ کر، لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستیاں تھیں، تو انہوں کیسے کیا تھا، جبریل امین آئے تھے نا، اور انہوں نے ان کی بستیوں کو انہیں پر الٹ دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا. کتنی قوت ہوگی ان کے اندر، آپ بتائیے، یعنی کتنے قوت والے فرشتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ کے خاص اور بلند قدر و منزلت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ ان کو مخصوص کیا ہے. اور ان ذل عرش مکین، یعنی تمام ملائکہ سے بڑھ کر ان کی قدر و منزلت ہے. متعین سما امین، یعنی ملائکہ اعلی میں جبریل کی اطاعت کی جاتی ہے. یعنی اوپر جو فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی دراصل جبریل امین کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتے ہیں، جبریل امین تمام فرشتوں تک حکم پہنچاتے ہیں، اور وہ امین ہیں، امانت دار ہیں. ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، جو حدود ان کے لیے مقرر کی گئی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرتے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کریم کی شرف پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک عالی مرتبت فرشتے کے ذریعے بھیجا جو تمام صفات کاملہ سے آراستہ ہے الحمدللہ. تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے آنر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے کیسے فرشتے کو چنا، کس رسول پر نازل کیا گیا، اور کیسے ہم تک ایز اٹ از پہنچا. یعنی قرآن کی عظمت، آپ سوچیے کہ قرآن کی کیا عظمت ہوگی، سبحان اللہ. قرآن کو لے کر اترنے والے بھی بڑے رتبے والے، اور جن پر قرآن نازل کیا گیا وہ بھی بہت عظیم، سبحان اللہ. تو اب یہی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا، یعنی اسی قرآن کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قرآن جب سنا جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون. پھر اللہ یعنی اس قرآن کے بہت سارے ہم پر حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا لازمی ہے. اور جو شخص ان آیات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو غور سے سنے، اس کے لیے بہت ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جو شخص خود پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن یہ نور ہوں گے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران دو بادلوں یا دو نور کی صورت میں ہمارے آگے آگے ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے. جو ہمارے شروع کے اسلاف تھے، ہمارے علماء، ہمارے تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ان کا کیا معمول تھا، یعنی وہ اس قرآن کو کس طرح سے پڑھتے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے قرآن کو لیا، اور رسول اکرم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، آپ کا پورا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا. تو قرآن جن کاموں کا حکم دیتا اسے بجا لاتے، جن کاموں سے منع کرتا اس سے رک جاتے، جن باتوں پر ابھارتا اس کو کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے، اس کے آداب سے ادب سیکھتے اور اس کے اخلاق کو اپناتے تھے. سبحان اللہ، آج کہاں گیا وہ اخلاق، وہ ادب جو ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے؟ کیا آج ہم قرآن سے وہی اخلاق اور آداب سیکھتے ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے؟ یہ ہمارا پڑھنا ایک طرف ہے اور ہمارا عمل ایک طرف ہے، آج ایسے ہی نظر آتے ہیں نا. اب رمضان آنے والا ہے، اب آپ دیکھیے گا کہ کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ بس قرآن بغیر سوچے سمجھے پڑھتے جائیں 10, 5, 6, 7 جتنے قرآن چاہے مکمل کر لیں، یہ مقصد ہے قرآن کا پڑھنے کا؟ نہیں. اسلاف ہمارے قرآن پڑھتے تھے تو ان قرآن کے ادب کو اپناتے تھے، اس سے یعنی قرآن کے آداب سے ادب سیکھتے تھے، اس کے اخلاق کو اپناتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کے الفاظ بھی سکھائے اور معنی بھی. ان کا عزم قرآن کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے احکامات کو نافذ کرنا اور اس کے احکام کو پورا کرنا تھا. وہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. آج ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. قرآن کے ساتھ ان کا تعلق اسی درجے تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ بیوی کا حق مہر ہی قرآن کریم کی کسی صورت کو حفظ کرانے کا طے کروا دیتے تھے. رات کو وہ قرآن کے ساتھ قیام کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بتائی قرآن پڑھنے والوں کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مجھے بہت آیت پسند ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. یعنی تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے وہ لوگ, یہ ان کا قرآن کا ساتھ تھا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. وہ رات کا تھوڑا ہی حصہ سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں بخشش مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ, رات کے اندھیروں میں صحابہ اکرام کے گھروں کے پاس سے گزرنے والا ان کے قرآن کی تلاوت اور ان کے رونے سے ایسی آواز سنتا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں. سوچے ذرا, یہ اس لیے کہ وہ قرآن کے معنی میں غور کرتے, اس کا اثر قبول کرتے تھے. صحابہ کرام نے ہر پہلو سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا. وہ اسے حفظ کرتے, اس کو لکھتے, اس کی تلاوت کرتے اور دوسروں کو بتلاتے, قرآن ہی کو حکم بناتے اور قرآن ہی کی طرف اپنے جھگڑے لے جاتے, قرآن کے آداب سے خود ادب سیکھتے اور اپنی اولاد کو ادب سکھلاتے. قرآن ہی سے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور قرآن سے انہوں نے ملک فتح کیے. قوم اطاعت قبول کرتی گئیں اور قرآن کو دستور مانتی گئیں. یعنی قرآن ہی ان کا منشور تھا, قرآن ہی ان کا دستور تھا. میرا قرآن ہے میرا منشور. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو زمین میں اقتدار بخشا اور انہوں نے دشمنوں سے بھی حسن سلوک سے کام لیا. سبحان اللہ, اس قرآن کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں حکمرانی عطا کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے کام یعنی پیش کیا, معاملہ اخلاق اپنا. ان کے سبقت لے جانے والے ممتاز لوگ خلفائے راشدین اور فضیلت والے جو زمانے تھے, یعنی صحابہ, تابعین اور پھر تبع تابعین, اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں, عمل کرنے والے عالم, عدل کرنے والے امام اور حکمران آج تک انہی کی راہ پر چلتے آ رہے ہیں. اور اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اگر کوئی انہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا, اور ایسا گروہ قیامت کے دن تک موجود رہے گا. سبحان اللہ, کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں؟ ضرور انشاءاللہ. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے جو ہمیشہ ہدایت پر رہے گا, کوئی ٹیڑھا کرنے والے بھی اسے ٹیڑھا نہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر چلنے والا, اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. آمین. تو اس قرآن کو لانے والے بہت ہی معزز فرشتے, اور انہوں نے قرآن دینے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے. یعنی وہ قرآن جب ہم تک پہنچا رہے ہیں تو پوری طرح سے انہوں نے ہم کو پہنچا دیا, اس میں سے ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں کی. اور جو اس قرآن کو لے رہے ہیں فرشتے سے, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی کیسے, وہ بھی بہت ہی زیادہ اخلاق والے, سچ بولنے والے, امانت دار. تو کفار مکہ دراصل رسول اکرم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ تو شیطان ہے, کوئی آ کر پڑ جاتا ہے محمد پر, نعوذ باللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں, تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے, ان کو کسی شیطان نے نہیں چھوا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو تمہیں سنا رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجنون نہیں ہے, جیسے کہ آپ کے دشمن آپ کو کہا کرتے تھے, جھوٹ کرتے تھے آپ کے بارے میں. یعنی وہ اصل میں جھوٹ کہہ کر اس نور کو بجھا دینا چاہتے تھے, لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. وہ کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آج پوری دنیا کے لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں نا مسلمانوں کو اور اسلام کو دبانے کی, ختم کرنے کی, ہے نا. پوری دنیا مل گئی ہے ایسا لگتا ہے, سب طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے, ان کی فکر پر, ان کی سوچ پر, ان کی کتاب پر, ان کے اٹھنے بیٹھنے پر, ہر چیز پر آبجیکشن ہے پوری دنیا والوں کو آج. سب نے جیسے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی ضرور نبھائیں گے, ہے نا, ہے کہ نہیں, سچ بات آپ بتائیے. لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو پھیلا کر رہے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے, نہ ہی وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. وہ تو سب سے زیادہ صاحب فراست, سب سے زیادہ کامل, سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والے, صاحب الرائے اور صاحب قول, سب سے زیادہ سچے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبریل امین کو دیکھا جبکہ وہ آسمان کے کھلے افق پر تھے, جو اتنا بلند ہوتا ہے کہ آنکھ کو واضح نظر آتا ہے. یعنی رسول اکرم نے جبریل امین کو دیکھا تھا, اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو اصلی شکل میں دیکھا تھا, جو ان کی ملکی شکل ہے اس میں دیکھا تھا. اور ان کے 600 پر تھے, ہے نا, یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اس قرآن, یعنی جو قرآن لانے والے جبریل امین ہیں اور لوگوں تک پہنچانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان دو امین ہستیوں کی وجہ سے اس قرآن سے جھوٹ, باطل کی آمیزش, رشک اور شبہ, توہم اور دیوان کی اس کے سب امکانات ختم ہو گئے ہیں. نہ ہی کسی شیطان یا نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے اس میں, تو سوائے سچائی اور حق کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو صاف اور واضح روشن راستہ ہے, پھر یہ لوگ کدھر بہکائے جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ فعین تذہبون, یعنی تمہارے سامنے صراط مستقیم آ چکی ہے, تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی اتنی اچھی کتاب آ چکی ہے, تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ تو آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بھی نہیں چھپایا, آپ بخیل بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں ہم تک. آپ نے ایز اٹ از پورا کا پورا پیغام پہنچا دیا, آپ امین ہیں, آپ نے رسالت کو کھلے طور پر پہنچا دیا. آپ نے نہ اس میں کسی چیز کی خواہش رکھی, نہ کوئی مال کی, نہ کسی عہدے کی. آپ نے کبھی بخل سے کام نہیں کیا, اور حالانکہ آپ امی تھے لیکن آپ نے قرآن کو پوری طرح پہنچا دیا. لیکن اس کے باوجود آپ سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے, آپ کامل الاخلاق تھے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت اور پرورش کی کہ وہ صاحب فراست بن گئے, دانش مند بن گئے, تمام علوم ان تک پہنچ گئے, الحمدللہ اس کی انتہا تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ. اور ایسے مربی, متقی اور ایسے وہ لوگ بن گئے تھے کہ جہاں گئے انہوں نے اپنے تعلیم کے, اپنے اخلاق کے جھنڈے گاڑ دیے, الحمدللہ. تو یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس کو جبریل امین لے کر اترے ہیں رسول اکرم کے قلب مبارک پر. تم کدھر بہکائے جا رہے ہو, یعنی تمہارے دل میں یہ بات کیسے آئی, اور تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ تم نے حق اور صداقت کی جو بات ہے اس کو تم جھوٹ قرار دے رہے ہو؟ یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے, ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے, یعنی جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب, اس کی صفات کمال اور ان صفات کو یاد رکھتے ہیں. یعنی اس قرآن کی وجہ سے ہی تو ہمارے تمام جو برے اخلاق ہیں دور ہوتے ہیں نا, ہے نا, اس قرآن سے ہی تو ہم تزکیہ کرتے ہیں نا, اس قرآن ہی سے تو ہم سیکھتے ہیں اچھے اخلاق, اچھے آداب, اور ہماری برائیوں کو ہم اپنے آپ سے دور کرتے ہیں. یہ قرآن ہی ہمیں ثابت قدمی سکھاتا ہے, یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے, اس کی صفات پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں الحمدللہ. یعنی اس قرآن کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس میں جو شریعت اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے ہمارے لیے, وہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم جس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی. لمن شاء منکم ان یستقیم, تو جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے, جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے, اس کے لیے قرآن سب کچھ ہے. اور جو اس کو چھوڑ کر جو بھی راستہ اپنائے گا وہ گمراہی میں ڈال دے گا. آج دنیا میں کتنے ڈسٹریکشن ہیں نا, ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں قسم کی باتیں, بلکہ لاکھوں قسم کی باتیں ہیں. آپ سب کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آئیے, یقین جانیے آپ کو جو سکون اور اطمینان قرآن میں ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ تعصب سے پاک ہو کر اس کو پڑھیے. اپنے اپنے جو پرانے نظریات ہیں, اپنے اپنے جو آپ نے لوگوں نے جو علماء کو بت بنا رکھا ہے, ان کے نظریات کو چھوڑ کر سادہ دلی کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیے. یہ آپ کے سامنے حق کا واضح راستہ کھول کر رکھ دے گا الحمدللہ. تو یہ تو صراط مستقیم ہے, یہ تو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور سیدھی راہ پر کھڑا کرتا ہے انسان کو. خود بھی سیدھا ہے, دوسروں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اور تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چل ہی نہیں سکتے. جو اس کی مشیت ہے, جو کہ نافذ ہو کر رہنے والی ہے, ممکن ہی نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر, اس کی قدرت میں, اس کی مشیت میں دخل اندازی کر سکو یا اس کے مخالف جا سکو. تو اس آیت میں دراصل قدریہ اور جو جبریہ فرقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار کرتے ہیں, ان کا بھی رد ہے. تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, تم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اللہ ہی نہیں چاہتا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے کھلے رکھے ہیں آپ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ آپ کے دل کی کیا خواہش ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم تھا, اپنے علم اور اپنی قدرت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دونوں آپشن دیے ہیں, جو چاہیں اس کو استعمال کریں, جو چاہیں آپ اسے قبول کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارے, یا پھر اپنی, بہت سارے لوگ اپنی آخرت کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ تمہارا ارادہ, تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ تم وہی کام کرو جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات پر نہیں مجبور کرتا کہ اچھا تم برے کام ہی کرو. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمارے سامنے کھول دیے ہیں. اب تمہارا کام ہے تم کس کو چوز کرتے ہو, کس کو اختیار کرتے ہو. تو تمہاری گمراہی اور تمہاری ہدایت تمہارے چاہنے پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے بات ہوتی ہے کہ بندہ کیا چوز کرے گا, کیا راستہ اختیار کرے گا, اور وہ بندے کے خود کی سوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں, وہ جسے چاہے قبول کرے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے. تو اس سورے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا, اسپیشلی یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ لمن شاء منکم ان یستقیم, تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں استقامت مانگنی چاہیے. عملی پہلو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگنی چاہیے کہ ہم اس قرآن سے ہدایت پا سکیں, صراط مستقیم پر چل سکیں. اور قابل توجہ جو پوائنٹ تھے پورے سورت میں, علمت نفس ما احضرت, تو ہمیں روزانہ اپنے حساب کتاب کا ذکر کرتے رہنا چاہیے, یاد دہانی ہونی چاہیے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری مدد فرما اور ہمارے نیک عمل میں اضافہ کرے. دوسری بات جو ہمیں انہ لقول رسول کریم اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ ملائکہ کی تکریم ہمارے اوپر لازم آتی ہے اور ان کی محبت بھی ہمارے اوپر لازم آتی ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان پر ایمان لانا. اور وما ہو علی الغیب بدنین, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم نے ہمیں پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے, کوئی کوتاہی نہیں کی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایز اٹ از پورا کا پورا رسول اکرم نے ہم تک پہنچا دیا. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں, کیونکہ رسول اکرم تو بخیل نہیں ہے پوشیدہ باتوں کو بتانے میں, آپ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا. تو اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب اور رسول اکرم کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے بنے, اس کو چھپانے والے نہ بنے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے, یہ بھی ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے, تو پھر اور کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ غیب کی باتیں جان سکتا ہے یا جانتا ہے. تو کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا. تو یہ سورہ تکویر تھا.